الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج جمعرات ہے اور جمعرات کو ہم سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سیرۃ النبی کے جلد پنجم سے اس میں پچھلی دفعہ اخلاص کا باب شروع ہو گیا تھا تو اسی کے ذیل میں بات چل رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ہم کو کوئی دنیائی غرض اور ذاتی معاوضہ مطلوب نہیں ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اور میں اس پر کوئی مزدوری تم سے نہیں چاہتا میرے مزدوری تو اسی پر ہے جس جو ساری دنیا کا پروردگار ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی فرمایا گیا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجر الا علی اللہ اے میرے قوم میں تم سے اس پر دولت کا خواہ نہیں میرے مزدوری تو خدا ہی پر ہے خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دینے کا فرمان ہوا میں تم سے اپنے لیے کوئی مجرد نہیں چاہتا اگر جہاں چاہتا ہوں یہ تمہارے لیے قل ما اسألکم من اجر فہو لکم ان اجر الا علی اللہ وعلی کل شیء شہید کہہ دے کہ میں تم سے جو اجرت چاہی تو تمہارے لیے ہی لیے میرے اجرت تو اللہ پر ہے وہ ہر بات پر گواہ ہے یعنی وہ ہر بات کا عالم و نیت سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ میری ہر کوشش بے غرض اور صرف خدا کے لیے وہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ میں اس پر تم سے کوئی مزدور نہیں چلا مگر قرابہ دار میں محبت رکھنا یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بے غرض کوشش سے امت کو جو دینی اور دنیائی فائدے پہنچا ہے اس کے لیے وہ تم سے کسی ذاتی منفعت کا خواہ نہیں ہے اگر اس کے معاوضے میں کچھ چاہتے تو یہ ہے کہ قرابت داروں کا حق ادا کرو اور آپس میں محبت رکھو اس قسم کی بات ایک اور آیت میں بھی ظاہر کی گئی کل ماسل کو ملے من اجر اللہ منشا یتخذ الی رب سبیلا کہہ دے کہ میں تمہارے رہنمائی پہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ پکڑے یعنی میری اس محنت کی مزدوری یہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ حق کو قبول کریں دنیا میں بھی اخلاص ہی کامیابی کی اصل بنا دے کوئی بظاہر نیکی کا کتنی بڑا کام کرے لیکن اگر اس کی نسبت یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مقصد اس کام سے کوئی ذاتی غرض یا محض دکھاوا اور نمائش تھا تو اس کام کی قدر قیمت فور نگاہوں سے گر جائے گی اس طرح روحانی عالم میں بھی خدا کی نگاہ میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی جو اس کے بارگاہ میں بے نیاز کے علاوہ کسی اور کے لیے پیش کی گئی ہو مقصود اس سے یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام دنیاوی لحاظ سے بے غرض و بے منت و بلا خیال مزدور اجرت اور تحسین و شہرت کے طلب سے بالاتر ہو یہ تحسین و شہرت کا معاوضہ بھی دین تو الگ رہا دنیا بھی ان کو انہیں کو عطا کرتی ہے جن کے نسبت ان کو یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا کام انہیں شرائط کے ساتھ انجام دیا ہے یہ ایک بات بہت عظیم ہے اس سلسلے میں جو ابھی جاری ہے اخلاص جو ہے تمام اعمال کی جان ہے کیونکہ جو انما الاعمال بنیاد تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر وہ انہی کے لیے ہے جن کے لیے کیا جا رہا ہے پھر اللہ جل شان اس سے مطلب جو ہے مطلب وہ نہیں وہ لیتے کچھ کیونکہ اللہ پاک اس میں شرک کو پسند نہیں فرماتا وہ جو اس کے لیے بھی کیا ہوتے وہ بھی چھوڑ دیتے اب ذرا اس وقت یہ بات عرض کریں الحمدللہ اس وقت جو معاشرتی ڈھانچہ ہے اس میں بھی الحمدللہ دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے دنیا کے کام بھی ہے اور دین کے کام بھی ہے دنیا کے کاموں میں دنیا داری ہوتی ہے مثلا کالج کا ایک ٹیچر ہے تو وہ تنخواہ لیتا ہے خود ہم بھی تنخواہ لیتے تھے چونکہ وہ کام دنیا کا ہوتا ہے لہذا اس میں پھر کوئی بات اس کی نہیں ہوتی وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے دنیا کے تو اس وجہ سے ظاہر ہے دنیا میں اس کا جو صلہ ملتا ہے وہ ملتا ہے تنخواہ کی صورت میں یا کسی اور صورت میں وہ ملتا ہے تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے ڈاکٹر علاج کے پیسے لیتے ہیں انجینئر نقشے بنانے کے پیسے لیتے ہیں اور دکاندار آپ تک سودا پہنچانے کا صلہ لیتے ہیں یہ سب ظاہر ہے ایک دنیا کا نظام ہے معاشرتی جو اس سے چل رہا ہے، اس میں اللہ پاک نے جو پیسہ ہے منی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو میڈیم بنایا ہوا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لوگ کام آتے ہیں، ایک دوسرے کے لوگ کام آتے ہیں، کیسے؟ ڈاکٹر کسان کے کام آتے ہیں، کسان ڈاکٹر کے کام آتے ہیں، دونوں کے کام میں استاد اور استاد کو بھی دونوں کی ضرورت، تاجر بھی ایسا ہی ہے، مطلب گویا جو بھی دنیا میں کام کر رہا ہے تو اس کو ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپس میں ایک دوسرے کی محنت ایک دوسرے سے لیتے ہیں تو کیا کرتے؟ کوئی طریقہ تو ہوتا کہ جو یعنی اندازہ لگائے کہ میں نے اتنا کام کیا، آپ نے اتنا کام کیا، آپ نے اتنا کام کیا، تو آپس میں مطلب ظاہر ایک ترتیب بنتی، تو اس کے لیے اللہ جل شان نے نظام بنایا پیسے کا کہ وہ ہر ایک جو بھی کام کرتے اس کا پیسہ اس کو ملتا ہے، نتیجتاً جب وہ پیسے لیتے پیسے سے پھر وہ دوسرے کام کرواتے ہیں تو ظاہر دوسروں کی کام بھی بن جاتا ہے، گویا کہ ایک نظام چل رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، تو یہ ایک اسباب کی دنیا ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں دنیا کے کام چلانے کے لیے۔ اب آگئی بات دین کی، اب دین جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اب وہ استاد ہے، مطلب یہ ہے کہ امام ہے یا خطیب ہے یا مدرسے میں استاد ہے یا شیخ ہے مدرسہ میں، یہ اصل میں پیغمبر ہی کام کر رہے ہیں، نبیوں والے کام کر رہے ہیں، تبلیغ والے حضرات سے ذرا معذرت کے ساتھ، کیونکہ نبیوں والے کام تو صرف تبلیغ کو سمجھتے ہیں نا، نہیں یہ سارے کام نبیوں والے کام ہیں، مطلب اگر کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہوئے تو وہ بھی نبیوں والے کام کر رہے ہیں، اگر کوئی مدرسے میں بیٹھا ہے وہ بھی نبیوں والے کام کر رہے ہیں، کوئی قاری اگر پڑھا رہا ہے بچوں کو قرآن پاک تو یہ بھی نبیوں والے کام کر رہا ہے، یہ سارے نبیوں والے کام ہیں۔ تو نبیوں والے کام کس ترتیب پہ ہونا چاہیے؟ اگر نبیوں والا کام اس کو ہم کہتے ہیں تو پھر نبیوں کی ترتیب پر ہونی چاہیے نا، تو نبیوں کی ترتیب یہاں آپ نے سن نہیں لیا، ان اجر الا علی اللہ، میں اپنے اجر آپ لوگوں سے نہیں طلب کرتا، میں اس پر مزدوری آپ لوگوں سے طلب نہیں کرتا، ہے نا بات؟ تو نبیوں والے کام کا ترتیب نبیوں والے طریقے پر ہوگی، پھر جیسے انبیاء اکرام کی کفالت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی ہوگی، اللہ پاک کا اپنا ایک نظام ہے وہ چلتا ہے۔ ہاں جی، حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن درس حدیث شریف جو دے رہے تھے تو کستوری بہت مہنگا اترے، وہ پوری شیشی اپنے کپڑوں پہ انڈے، ایک نواب صاحب آئے ہوئے تھے، اب نواب صاحب پیسوں کی قدر جانتے ہیں، نواب صاحب جائیں پیسے کیا ہوتا ہے، ہاں جی، تو حیران ہو گئے کہ پوری شیشی کپڑے پہ انڈے لیے کیا طریقہ۔ خیر حدیث شریف کا درس چل رہا تھا، اس میں شامل ہو گئے، حضرت سے پوچھا کیا آپ نے ایک پوری شیشی کپڑوں پہ انڈے لی، کیا مطلب یہ کیا وجہ ہے؟ بولے تو کافی مہنگا تھا، مجھے پتا ہے جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ اس کا انتظام کر لیتا ہے، جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہی اس کا انتظام کر لیتا ہے۔ خیر نواب صاحب نے بات سن لی، خاموش ہو گئے، درس میں شرکت ہوئی حدیث شریف کے درس میں، درس کے بعد مولانا صاحب سے کہتے کہ مولانا صاحب میں نے نیت کر لی کہ آپ نے اب یہ شیشوں کا بندوبست کسی اور سے نہیں کروانا، میں ہر مہینے آپ کو 30 شیشیاں دے دیا کروں گا، آپ نے کسی اور سے نہیں قبول کرنی، بس وہ میں اس کے کروں گا۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ جس کے لیے کر رہا ہوں وہی انتظام کر لیتا ہے، تو آج آخری شیشی تھی، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ اسی حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے، دیوبند کے ہوتے ظاہر شیخ الحدیث، ایک ہندو بنیا جہاں سے مدرسے کے لیے سودا لایا جاتا تھا، ان کو کسی نے بہکایا کہ ان مولیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا، آپ ان سے اپنے پیسے نکالیں۔ وہ آ گیا، سب میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے، سب کے سامنے کہہ دیا جی مجھے سارا پیسہ دے دو ورنہ کل سے آپ کے لیے سودا بند۔ حضرت مدنی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے اسے فرمایا اچھا کل آ جانا اس وقت۔ اب وہ شخص تو چلا گیا، خزانچی آیا کہ حضرت آپ نے کیسے وعدہ کر لیا، خزانے میں تو کچھ نہیں ہے، آپ نے کیسے وعدہ کر لیا؟ انہوں نے کہا چھوڑو بس، آپ کا کام نہیں۔ اس دن، اگلے دن یعنی، حضرت تشریف فرمائے، لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس شخص کے آنے سے کچھ دیر پہلے ایک شخص آیا، ان کے میں نے کچھ پیسے مدرسے کو دینے ہیں، دے دے۔ ان نے تیلی ان کے سامنے رکھ دیجیے، یہ سب اچھا ٹھیک، تو انہوں نے رکھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص آئے، انہوں نے خزانچی سے کہا جی پیسے نکالو، اس کتنے پیسے آپ کے حساب کتاب لگا، حساب کتاب وہ لے کے آئے تھے، جتنا حساب لے کے آئے تھے وہ تیلی سے پیسے اتنے ہی نکلے، ان کو دے دیے، اور صاحب چلے پڑے۔ اس پر اپنے شاگردوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے ایسے یقین تھا کہ کل پیسے مل جائیں گے، اور آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کتنے پیسے ان کے، وہ تو کل مل گیا، یعنی آج ہی حساب لایا۔ اور میں الحمدللہ جب سے میں جوان ہو چکا ہوں میں نے اللہ میاں کو ناراض نہیں کیا، مجھے وہ کسی ہندو کے سامنے رسوا نہ فرما دے، مجھے وہ کسی ہندو کے سامنے رسوا نہ فرما دے۔ یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہوتا ہے یقین۔ تو دین کے کام کرنے والوں کا یہ یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ نبی والے کام کر سکتے ہیں، ورنہ پھر کیا ہے، دنیا داروں کی طرح خوار ہوتے رہیں گے، جیسے دنیا دار خوار ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس جا جا کے ذلیل ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے پھر ایسے یہ بھی ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات، یہ بات ہے، دنیا داروں کا معاملہ اور ہے، دینداروں کا معاملہ اور ہے۔ وہ ڈاکٹر یونس کا نام میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ جن کے ساتھ میرا ڈسکشن ہوئی تھی، سائیکارٹسٹ پروفیسر تھے، سیکرٹری بلکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، بڑی لمبی گفتگو اس کے ساتھ ہوئی تھی، دو سیشن اس کے ساتھ چلے تھے، آخر میں کافی اکائل ہو گئے اور معذرت بھی کی اور بہت محبت کا معاملہ فرمایا، فرمایا کہ میں خود بھی تصوف کو مانتا ہوں، میں نے کچھ پڑھا بھی ہے، تو آپ کا کلینک کدھر ہوتا ہے تاکہ میں پیشنٹ بھیجا کروں آپ کے پاس؟ میں نے کہا ہمارا تو کلینک نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے، میں ہر تو مجالس ہوتے ہیں، مجالس میں لوگ آتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی فیس کتنی ہے؟ میں نے کہا ہمارا تو کوئی فیس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا آپ لوگ فیس لیتے ہیں بالکل جائز ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے انویسٹ کیا ہے، اس انویسٹمنٹ کی بنیاد پر آپ پیسے لیتے ہیں، آپ کے لیے جائز۔ ہم اگر فیس کی نیت بھی کر لیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے انویسٹ تو نہیں کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے جو اللہ پاک نے مطلب ہمیں بٹھایا ہے، اس میں ہم نے کوئی کمال تو نہیں کیا، اللہ پاک ہی کا کام ہے، اللہ پاک ہی نے ہمیں مطلب یہاں بٹھایا ہے، لہٰذا اس کے لیے کام کرنا۔ کہتے میں بوڑھا آدمی ہوں، ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں، اس وجہ سے خود تو نہیں آ سکتا لیکن میں اپنے پیشنٹ، مقصد میرا یہ ہے کہ مشائخ کا جو کام ہے اور مدرسوں کے اساتذہ کا جو کام ہے، مدرسوں کا اساتذہ میں نہیں کہ تو ہر جگہ جو دین اساتذہ ہے، علم دین کے اساتذہ، ان سب کی شان یہ ہے کہ مستغنی ہوں، یہ ان کی سب کی شان یہ ہے کہ یہ مستغنی ہوں، ان کی شان یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے احناف کے نزدیک یہ تنخواہ بھی نہیں ہے امامت کی یا اس کی نہیں ہے بھائی، امام حنیفہ مذہب کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک نہیں ہے. یہ ہم نے شوافے کو قول پہ عمل کیا ہے حبس وقت کے لحاظ سے ہم نے اس پر عمل کیا، یہ احناف کا مطلب وہ نہیں ہے، مسلک نہیں ہے. میں غلط نہیں کہتا ہوں مطلب کہ جو پیسے لے رہے ہیں تنخواہ لے رہے ہیں، یہ میں غلط ان کو نہیں کہتا ہوں، لیکن میں تو وہ بتا رہا ہوں کہ ان کی شان کیا ہے. باقی یہ ہے کہ جو تنخواہ لے بھی رہے ہوں لیکن تنخواہ ان کو دیا جا رہا ہو مطالبہ نہ کرے. اس وجہ سے ہمارے جتنے بھی اکابر تھے ان کو تنخواہ دیا جاتا تھا، بلکہ ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ آپ قبول فرمائیں. جی ایسے ہی ہوتا تو بند کے ساتھ سے کیا کرنا. تو یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، لیکن اب صورتحال بہت تبدیل ہو گئی ہے. اب میں جب واٹس ایپ پر یا نیٹس پر یا بعض مولوی حضرات کی باتیں دیکھتا ہوں جو بالکل دنیا داروں کی طرح کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں اور ایسا بھی ہے اور ہمارے کچھ پوچھتے نہیں اور یہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کے کہنے سے فائدہ کیا ہوا؟ صرف ذلیل ہو گئے اور تو کچھ نہیں ہوا. کیا اس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی طرف توجہ کر دی؟ بڑا ہی توجہ بھائی جو دیندار ہیں آپ کو ویسے بھی دے رہے ہیں، چاہے آپ یہ باتیں نہ بھی کریں، ہے نا یہ بات. جو دیندار ہے جو دینا چاہتے ہیں کیا وہ ان باتوں کی وجہ سے دے رہے ہیں؟ اور جو دنیا دار ہے جو نہیں دے رہے ہیں تو کیا اس وجہ سے دے دیں گے؟ تو پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے؟ عملی بات کروں نا، پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے؟ جو دیندار ہے وہ ویسے بھی دیں گے، بلکہ آپ نہ بھی لینا چاہے پھر بھی دیں گے، لیکن جو دنیا دار ہے ان سے آپ کیا مانگیں گے؟ وہ تو مذاق اڑائیں گے. نپولین تھے نا بادشاہ فرانس کے، گرفتار ہو گئے انگریزی فوج میں، انہوں نے بہت فضول قسم کے اس میں رکھا کمرے میں، جس میں سیلن بھی تھی، قالین بھی بہت پرانا تھا، سردیوں کے ظاہر علاقے. ایک صحافی ان سے انٹرویو لے رہا تھا تو اس نے جب دیکھا کہ اس میں سمیل بھی ہے، یہ بھی ہے، بہت بری کنڈیشن ہے، کہ آپ اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ان نے کہا کہ بادشاہ جس وقت طاقت میں نہ رہنا تو اس کے لیے خاموش ہو رہنا بہتر ہے، کیونکہ اگر بات کرے گا تو اس سے دوسرے لوگ ظاہر خوش ہوں گے، دشمن خوش ہوگا کہ دیکھو نا ہم نے اپنا کام کر لیا. ان کے سامنے مستغنی ہونا ہی بہتر ہے، بس یہ والی بات ہے. دیکھو اس وجہ سے میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دین کا جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے دینی مزاج بہت ضروری ہے، دینی مزاج. اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے جیب پہ نظر نہ ہو، کسی کے مال پہ نظر نہ ہو، کسی کے رسوخ پہ نظر نہ ہو. حضرت مولانا یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ آج کل کے دور کے بزرگ ہیں نا، بن نور ٹاؤن ابھی بھی موجود ہے مدرسہ، تشریف فرما ہے. ایک سیٹ صاحب آئے اور انہوں نے اس کو کچھ پیسے پیش کیے، حضرت کو اس پہ شبہ تھا کہ ان کا مال ذرا مشتبہ ہے، تو حضرت نے معذرت کی کہ جی معذرت، بس ٹھیک ہے جی آپ نے نیت کر لی لیکن معذرت. اس نے ذرا بڑے اس سے ٹھور سے کہا، مولوی لے لو، اتنا پیسہ کسی نے کم ہی دیا ہوگا. ہاں جی حضرت نے فرمایا، سیٹ صاحب لے لو، اتنے پیسوں سے کسی نے کم انکار کیا ہوگا. ٹیٹ فار ٹیٹ. ہاں جی یہ ہوتے ہیں مولویوں کی شان. یہی مولانا ضر الحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فوت ہوئے، یہ اس نے مجھے واقعہ خود سنایا ہے کہ ایک سیٹ صاحب نے ان کو کافی رقم دی تھی مدرسے کے لیے. سیٹوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں. ظاہر نماز کڑی تھی, تکبیر ہو رہی تھی. ایک طالب علم اگلے صف میں کڑا تھا, ان کو کان سے پکڑ کر پیچھے کر دیا, خود اس جگہ پہ کھڑا ہو گیا. مولانا نے دیکھ لیا. جب تکبیر پوری ہو گئی تو بجائے اللہ اکبر کہنے کے اپنے خادم سے کہا, بھائی وہ میرا چیک بک لے آؤ. تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس وقت چیک بک کی کیا ضرورت پڑ گئی. وہ سیٹ صاحب سے کہا, آپ نے کتنے پیسے دیے تھے مدرسے؟ انہوں نے کہا کیا ضرور. انہوں نے کہا نہیں, ویسے پوچھ رہا ہوں کتنے دیے تھے. انہوں نے کہا اتنے. انہوں نے اتنے کا چیک کاٹ کر واپس یہ پیسے لے لو اور اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ. طالب علم کو پیسے اسی وقت ان کو واپس کر. ہاں جی, یہ بات. اب ایسے لوگ کو اگر کوئی دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیا خیال ہے؟ اور بڑی شان سے زندگی گزاری, معمولی زندگی تو نہیں گزاری. پورا بڑا تخت تھا میرے خیال میں, اس کمرے کے چوتھائی جتنا تخت ہو اس کا ہوگا, بڑا ہوتا تھا, اس پہ بیٹھا ہوتا بادشاہوں کی طرح. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دینی مزاج بنانا چاہیے, اپنا دینی مزاج اپنا بنانا چاہیے. دین کا کام کرنے کے لیے دینی مزاج ہونا چاہیے. باقی عرض کرتا ہوں, دوسرے لوگ جو تنخواہ لیتے ہیں لے لیں. دنیا میں نے آپ کو بتایا نا, دنیا کے کاموں میں تنخواہ لینا کوئی مشکل نہیں, یہ اللہ پاک اسی سے کام چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر کیا کریں؟ پھر اس کام کے ساتھ انصاف کریں. ادھر ویسٹج میں ہی ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر جب خان, میجر جنرل ریٹائر ہوا ہے, ہمارے دوست. میں ان کے پاس گیا تھا, اپنے بچوں کو میں اکثر لے جایا کرتا, چلڈرن اسپیشلسٹ. تو وہ جب میں جاتا تو اپنے آپ کو کوسنا شروع ہو جاتا, جاتے ہو جی آپ بھی مطلب جو ہے نا وہ ملازم ہے, میں بھی, اور دیکھو نا آپ جو ہے نا دین کا کام کر رہے ہیں, میں یہ ہوں, مجھ میں ہندو ڈاکٹر میں کوئی فرق نہیں, اس طرح شروع ہو جاتے. ایک دن میں نے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیوں اتنے پریشان ہیں, آپ تو جنت کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا تھوڑی سی کوشش اور اندر. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو اللہ پاک نے فرمایا ہے, انا عند منکسرۃ القلوب, میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ. تو مریض سے زیادہ دکھا ہوا دل, ٹوٹا ہوا دل کس کا ہوگا؟ ہاں جی. تو میں نے کہا آپ ان سے فیس ضرور لے, فیس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو انسان سمجھے. جتنا وقت اس کو دینا چاہیے وہ وقت ضرور اس کو دیں, اس کے کام میں واقعی دلچسپی لیں, ان کی صحت کے لیے باقاعدہ کوشش کر لیں. یہ معاملہ آپ کے اللہ کے درمیان میں ہوگا, اللہ کو پتہ ہوگا کہ آپ اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو بس یہی ان کی دعائیں آپ کو جنت میں پہنچا دیں گی. کہتے آپ مجھے لکھ کر دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو نہیں, اسے تو حدیث شریف میں بالکل لکھ لیتا ہوں. میں نے لکھ لیا, اس نیچے ترجمہ بھی لکھ دیا, اس کو دے دیا. اگلے بد تو کسی سے اس نے لکھوایا تھا خوبصورت, اس کا ترجمہ اور پورا اپنے سامنے اس طرح لگایا ہوا تھا شیشے کے اوپر. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انجینئر ہے تو ٹھیک ہے ہو, کوئی ڈاکٹر ہے تو ہو, کوئی پروفیسر ہے تو ہو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ اپنے کام کے ساتھ انصاف کرے اور اس میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے, تو بالکل اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دیندار والا معاملہ کرے گا. کیونکہ انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کا نیت اللہ کی رضا ہے اس میں, تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ سے راضی ہو جائیں گے. تو یہی اصل میں بنیاد ہے, مطلب تمام اخلاص. دیکھو ہم لوگ علم کے فضائل بیان کرتے ہیں نا، مزے بیان کرتے ہیں، مدرسے میں بیان کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیان کرنے چاہیے، یقیناً وہ فضائل ہے، لیکن اس کے لیے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ وہ بھی ہیں، مبادیات بھی ہیں، کچھ بنیادیں بھی ہیں، ہاں جی، اس طرح پھر ہونا ہوگا، ہاں جی. ایک عام آدمی کوئی غلطی کرے تو اس کی طرف اتنی توجہ نہیں کی جاتی، لیکن بادشاہ کی مصاحب اگر کوئی غلطی کرے نا تو اس کو معاف نہیں کرتے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو میرے عزت ہے. تو اس وجہ سے پھر جو مشائخ ہیں اور جو اساتذہ ہیں، جو دیندار طبقہ ہے، جو دین کا کام چلانے والا طبقہ ہے، ان کو اس شان کے، اس کی شان کے مطابق کام کرنا پڑے گا، یہ اخلاص، ٹھیک ہے نا. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ایک مادی جو ہمارے ظاہری جسم، جسمانی اعضاء کی حرکت اور جنبش سے پیدا ہوتی ہے، دوسری روحانی جس کا حولہ ہمارے دل کی ارادہ و نیت اور کام کے اندرونی غزوات سے تیار ہوتا ہے. کام کی بقا اور برکت دین و دنیا دونوں میں اسی روحانی پیکر کے حسن و قبوح اور ضعف و قوت کی بنا پر ہوتی ہے. انسانی عمل کی پوری تاریخ سے دعویٰ کے ثبوت میں، اس لیے اس اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں. اخلاق و معاملات، یہ لفظ کچھ سن لیا مطلب لوگ، اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس نیت کے ذریعے سے عبادت بنتی ہے. سمجھ میں آ گئی نا ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا؟ یعنی جو اخلاق ہے، مثلا آپ کسی کے ساتھ مسکرا کر پیش آتے ہیں، وہ مسکرا کر پیش آنا جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ سنت رسول سمجھ کر ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یا ایک کاروباری بات ہے؟ اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کسی اسٹور پہ جائیں، مالک بیٹھے ہوں، آپ کے السلام علیکم، تو جو جس طریقے سے جواب دے گا وہ نوٹ کرے، بلکہ ریکارڈ کرے، ہاں جی، پھر اب کچھ بھی نہ لے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہو کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں لیا، پھر آپ سلام کرے، پھر وہ جواب ریکارڈ کر لے، اور دونوں کو پھر اکٹھا سن لے، کچھ فرق نظر آئے گا نہیں؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ بھائی السلام علیکم تو ایک ہی ہے نا، لیکن وعلیکم السلام میں فرق ہے. اگر وہ فرق نہ ہو تو کوئی بات نہیں، صحیح ہے، اخلاق صحیح ہے اللہ کے لیے، اور اگر فرق ہو تو پھر دنیا کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اخلاقی بات ہے، معاشرت کی بات ہے، لیکن نیت میٹر کرتی ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پڑوسی کا حق، پڑوسی کے لیے آپ پڑوسی کے طور پہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو حکم سمجھ کر، یا آپ کا اس کے ساتھ کوئی دنیائی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں؟ دونوں کا فرق معلوم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ بنیاد یہ ہے کہ تب وہ اخلاق اور معاملات عبادت بنتے ہیں جب اس کے پیچھے یہ چیز ہو، یہ فورس ہو، نیک نیتی، اخلاص. اس لیے ضرورت ہے کر کام کی شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو غیر مخلصانہ غرض و غایت سے بالا اور ہر دنیاوی مزد و اجرت سے پاک رکھے. تورات اور قرآن دونوں میں اب حابیل اور قابیل آدمی، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے. دونوں نے خدا کے حضور میں اپنی اپنی پیداوار کی قربانی پیش کی، خدا نے ان میں صرف ایک کی قربانی قبول کی، اس کی زبان سے اپنا یہ ابدی اصول بھی ظاہر فرما دیا. انما يتقبل الله من المتقين، خدا تو متقیوں ہی سے قبول فرماتا. متقی بھی وہی ہوتے جو دل کے اخلاص کے ساتھ رب کی خوشنودی کے لیے کام کرتے، انہی کا کام قبول ہوتا ہے، اور ان کو دین دنیا میں فوز و فلاح بخشا جاتا ہے. ان کو خدا کی محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، دنیا میں ان کو عدل عزیز ملتی ہے، ان کے کاموں کو شہرت نصیب، ان کے کاموں کو زندگی بخشی جاتی ہے. وہ جماعت اور قوموں کے محسن ہوتے ہیں، لوگ ان کے کاموں سے نسلاً بعد نسلاً فیضیاب ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے. موسیٰ علیہ السلام کے آدمی فرعونیوں کو ایک پیغمبر جادوگر کے درمیان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، کہ ان دونوں سے ان نے عجائب و غرائب امور کا اقسام مشاہدہ کیا. خدا نے فرمایا ان دونوں کے عجائب و غرائب میں ظاہری نہیں، باطنی صورت کا فرق ہے. ایک ایک عام کی غرض صرف تماشا و بازیگری ہے، دوسری کا نتیجہ ایک پوری قوم کی اخلاقی روحانی زندگی کا انقلاب ہے۔ اس لیے فیصلہ ہے کہ ولا یفلح الساحر حیث اتى، وہ جادوگر جدھر سے بھی آئے فلاح نہیں پائے۔ چنانچہ دنیا دیکھ لے کہ مصر کے جادوگروں کی حیرت انگیز کرتب صرف کہانی بن کر رہ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی معجزات نے ایک نئی قوم، ایک نئی شریعت، ایک نئی زندگی، ایک نئی سلطنت پیدا کی جو مدت تک دنیا میں قائم رہی۔ غرض عمل کا اصلی پیکر وہی ہے جو دل کے کارخانہ میں تیار ہوتا ہے، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ کام سے پہلے دل کی نیت کا جائزہ لیا جائے۔ اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد یہ نقطہ خود بخود حل ہو جائے گا کہ اسلام نے ہر بات کے صحیح ہونے کے لیے ارادہ و نیت کو کیوں ضروری کرا دیا۔ سبحان اللہ، ہماری تبلیغی جماعت کا جو کام ہے، چونکہ بزرگوں کی زیر سرپرستی شروع ہے، مشائخ نے اس کی سرپرستی فرمائی ہے، تو اس کے اندر عوام کے لیے ایسے رہنما اصول پہلے سے تیار رکھے گئے تھے کہ اگر اس پر کوئی عمل کر لیں تو سبحان اللہ بہت ان کو فائدہ ہوگا۔ تو 6 نمبر اکثر بتائے جاتے ہیں، ہم نے ہی کافی 6 نمبر بتایا کرتے تھے پڑھے۔ اس میں 5واں نمبر تحسینیت کا ہے، تحسینیت یہ نیت صحیح کرنا۔ تو اس میں ہمیں ظاہر جب بتاتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ جب کوئی کام کرے انسان تو کام کی ابتدا میں دیکھے کہ میری نیت کیا ہے، اگر نیت صحیح ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہے، اور اگر نہیں ہے تو نیت درست کر لے اور گزشتہ پہ استغفار، پھر درمیان میں چیک کرے، ٹھیک ہے تو الحمدللہ کہے، نہیں تو پھر استغفار کرے اور نیت کو درست کرے، اور پھر اخیر میں کہے، تو اگر درست ہے تو اس پر الحمدللہ کہے، نہیں تو پھر استغفار کرے۔ یہ باقاعدہ ہمیں الحمدللہ سکھایا گیا تھا، اور ہم الحمدللہ جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی برکت سے اس پر ایسا عمل کرتے تھے، کام کے اخیر میں استغفار کیا کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے، اب دیکھیں ظاہر بظاہر ایک سادہ سی بات نظر آتی ہے، لیکن یہ پورے کام کرنا چھوڑے، اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ انسان سیکھتا ہے۔ تو ابھی ہم یوں کرتے ہیں کہ کچھ کلام سناتے ہیں اس سے متعلق، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اخلاص کے بارے میں بات ہوئی ہے نا، تو اخلاص ہی کا کلام پھر۔ اخلاص بھی یہ بہت وسیع چپٹر ہے، یعنی ہر شخص کا اپنا اپنا اخلاص ہے، جیسے میں نے کہا کہ کوئی ملازم پیش آدمی ہے ان کا اپنا اخلاص ہے، ناظروں کا اپنا اخلاص ہے، اور مشائخ کا اور دینی کام کرنے والوں کا اپنا اخلاص ہے، تو صوفیوں کا بھی اپنا ایک اخلاص ہے، اگرچہ تصوف سے اخلاص حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ کس راستے پہ چلیں گے تو حاصل ہوگا۔ تو اس میں جو شیطان انسان کو ڈیویٹ کرتا ہے تو وہی ہے کہ یہ جو کیفیات ہیں ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کیفیات کے پیچھے لگا، اور شہرت، مثال کے طور پر اپنا حال کسی کو بتانا، مجھے خواب نظر آیا، میں اب لوگوں کو بتاتا پڑھو جی میں نے یہ خواب دیکھا، بھائی کیا، بھائی ان کے لوگوں کو کیوں سنا، کیوں، کیا وجہ، کیا ہو گیا، وہ آپ کو کیا دیں گے، وہ کیا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر مشائخ میں سے کوئی سنا دے تو وہ تو تربیت کے لیے سنا رہا ہوگا نا، کہ بھائی کچھ اپنا کچھ دوسرے کا بتا کے کچھ تربیت کرے گا، آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، اس سے آپ کو کیا فائدہ، یا ان کو کیا فائدہ، ان کو بھی خراب کر رہے ہو، خود کو بھی خراب کر رہے ہو، یا اپنے احوال بتانا، یا کیفیات بتانا، یا کیفیات کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹ ہونا، اچھے خوابوں کی تلاش۔ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرمانے لگے کہ بھائی فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد کے سامنے کی دیوار منقش نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے دل بیٹھے گا، دل کی توجہ، ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ وہ دل اس پہ جو ہے نا اس طرف متوجہ ہوگا۔ تو فرمایا جانماز بھی منقش نہیں ہونی چاہیے، فرمایا میں تو کہتا ہوں دل بھی منقش نہیں ہونا چاہیے، ان کیفیات کے پیچھے بھی نہیں جانا چاہیے، ان کیفیات میں یہ منازل کا بہت زیادہ کہتے ہیں، میرا فلاں مقام ہے، میرا فلاں مقام ہے، میرا فلاں مقام ہے، یہ 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 بھی ایک، ہاں جی، جس کو کہتے ہیں سیر سپاٹا ہے، تو یہ مطلب بھی نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ مل جائے، مجھے اللہ مل جائے. تو یہ اسی کے بارے میں کلام ہے. اس میں سے میں نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا.
نہ ہوں منزلوں کی تلاش میں، نہ ہوں منزلوں کی تلاش میں، نہ ہی در جو کی ہے طلب مجھے، نہ ہوں منزلوں کی تلاش میں، نہ ہی در جو کی ہے طلب مجھے، بس یہی تو دل کی ہے آرزو کہ اب اپنا بنا ہی لے رب مجھے. یہ دیوانگی ہی کی تو بات ہے کہ حجاب اب نہ ہو درمیاں، یہ دیوانگی ہی کی تو بات ہے کہ حجاب اب نہ ہو درمیاں، میرا مانگنا اس کا عجیب تر مگر کا ہوا ہے یہ اب.
یہ شعر جو ہے نا کہا میں نے ہے لیکن مجھے سمجھ آ جائے اس کی یعنی مطلب ہے کہ یہ کیوں یہاں پر اس طرح شعر ہے. اصل میں پہلا جو شعر ہے اس میں کہتے ہیں کہ مجھے منزلوں کی تلاش نہیں ہے نہ درجوں کا طلب ہے، مجھے صرف رب چاہیے، یعنی اصل کی طرف. اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی ایک جگہ جانا ہے اور بہت اونچی جگہ ہے نظر آتی، تو راستے میں گلیاں، سڑکیں، بازار مختلف قسم کے آتے ہیں لیکن آپ کی نظر اس پر ہوتی ہے. اب گزر سب میں رہے ہیں لیکن نظر اس پر ہے کہ میں نے ادھر پہنچنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل بات ہے کہ یہ جو راستے کی چیزیں ہیں یہ میرا مقصد نہیں ہے، بے شک یہ درجے ہیں نا لیکن مجھے درجوں پہ تو نہیں ہے. مجھے تو نظر کس چیز پر ہونی چاہیے؟ جس طرح میں جا رہا ہوں مجھے اس کی طرف نظر ہونی چاہیے. یہ درمیان میں جو منزل ہے اس پر بھی میری نظر نہیں ہے. ہاں جی، میرا نظر کس چیز پر ہے؟ کہ میں وہاں پہنچ جاؤں. اچھا، اب یہ دیکھیں نا، جب یہ شعر ہے تو اس کا دوسرا شعر اس کا تقاضا تھا، اور تقاضا یہ تھا کہ مجھے میرا رب مل جائے، مجھے میرا رب مل جائے، یعنی گویا کہ حجاب کوئی درمیان میں نہ ہو، تقاضا ہے اس میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا. اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی. تو موسیٰ علیہ السلام رئیس المحبین ہے، محبین کے سردار ہیں، کہ انہوں نے یہ بات عرض کر لی اور اللہ جل شانہ نے ان سے فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا. اب یہ یہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ میری سادگی نہیں ہے. کیا ہے کہ میں کہتا ہوں حجاب درمیان میں نہ ہو، معاملہ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ پر حجاب کون؟ وہ تو ورال ورا ہے. یہ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ یعنی گویا کہ اپنی بات کی غلطی کو بھی مان رہا ہے لیکن اپنے جذبات سے مجبور بھی ہے، لیکن وہ چونکہ جذبہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ہے لہٰذا یہ ایک جذب کی کیفیت ہے، یہ عقل کی بات نہیں، یہ دل کی بات ہے. تو عقل की बात ज़रा पकड़ होती है, दिल की बात पे इस तरह नहीं होता, क्योंकि दिल तो मजबूर है, दिल पे तो काबू नहीं है ना, तो दिल पे काबू नहीं, लिहाजा वो मजबूरी की हालत है। लेकिन अकल कहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या हुआ है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये चीज़ हो तो नहीं सकती। तो ये मतलब गोया कि ये दो शेर आपस में वाकई आपस में वो है, तो ये शेर का मकसद मतलब आज समझ में आया कि ये इसका असल मतलब है।
नहु मंजिलों की तलाश में, नहीं दर जो की है तलब मुझे।
ये अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। मतलब सारे ये तो मुमकिन नहीं है।
खलवत जलवत भी उसी की हो, मेरा दिलो दिमाग भी उसी का हो।
देखो खलवत और जलवत काम के लिहाज से, तो ये कलब जिगर का काम है, और मेरे दिल दिमाग सोच फिक्र के लिहाज से, फैसले के लिहाज से, वो भी उसके लिए हो, ठीक है ना। मैं तीन लताइफ है ना, तीनों जुड़ गए आपस में, कलब जिगर और दिल दिमाग। तो दिल दरमियान में है, इसको बरज़ख कहते हैं, एक तरफ अकल है, दूसरी तरफ नफ्स है। तो ये तीनों मतलब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो।
खलवत भी उसे की हो, मेरा दिलो दिमाग भी उसे का हो। मैं दीवाना हूँ, हाँ दीवाना हूँ, कहीं ये कह लो सब मुझे। नहु मंजिलों की तलाश में, नहीं दर जो की है तलब मुझे।
ये उसी तरह कहना है, लोग मुझे वो कहें जो हजरत मौलाना हज़रत उस्मान हारूनी रहमत साहब ने कहा था ना कि सरे बाजार मीर अकसम, हाँ जी मैं खाने करूँ दो, हाँ सरे बाजार हो रकसम, मतलब वो वाली बात है, मतलब ये कि मुझे कह दे लोग प्रमाणी
जो सबब है उसे का है हुक्म है, मैं करूँगा पूरा जरूरी है। जो सबब है उसे का है हुक्म है, मैं करूँगा पूरा जरूरी है। मेरे दिल की निगाह से वो दूर हो, कभी खींचे यूं न सबब।
मतलब ये एक असबाब की दुनिया में हैं हम, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया था, हम असबाब की दुनिया में हैं, असबाब पूरे करने पड़ते हैं, तो असबाब को पूरा करना तो हम लोग मामूर हैं इसके करेंगे, लेकिन इन असबाब में कहीं हम इतने उलझ न जाएं कि मुसब्बिब अलअसबाब को भूल जाएं। मतलब ये है कि मुसब्बिब अलअसबाब को याद रखकर असबाब को उसका हुक्म समझकर पूरा करना।
पूरे हो कभी खींचे यूं न सबब मुझे, मेरे दिल की निगाह से वो दूर हो, कभी खींचे यूं न सबब मुझे। मंजिलों की तलाश में, ना ही दर जो की है तलब मुझे।
ये पहले हम शुरू कर चुके थे, तसव्वुफ़ का जो हाँ बुनियादी मकसद है उसके बारे में बात कर रहे थे। ये जो दरमियान में असबाब वाला शेर आ गया, तो उसने वो पूरे तमाम दुनियाई कामों पे गोया कि मतलब उसको हावी कर दिया। दुनिया के सारे कामों में भी जो असबाब हम इख्तियार कर रहे हैं, मसलन पैसा कमा रहे हैं, ये सबब है, क्योंकि इन पैसे से फिर हम दूसरे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि हर एक का जो काम होता है वो उसका पैसा लेता है, तो दूसरे भी पैसे लेते हैं, तो इस तरह एक दूसरे का काम हम करते हैं। तो अल्लाह ताला इन असबाब की दुनिया को इसके साथ चलाते हैं। लेकिन ये असबाब की दुनिया में पंस कर हम कहीं असबाब ही के ना हो जाएं। उसमें उसको याद रखना है, इसका इखलास ये समझ में आ गई ना बात, ये वाली बात।
ना हो लम्हा भर की भी गफलत, अब मुझे क्या पता के हो जाए क्या।
कितने अरसे के लिए इखलास करना चाहिए, कितने देर के लिए इखलास करना चाहिए? हाँ, पूरी जिंदगी, क्यों क्या पता किस वक्त हमारी तरफ नजर करें।
ना हो लम्हा भर की भी गफलत, अब मुझे क्या पता के हो जाए क्या। कहीं बे खबर रहूं मैं यूं, और करम से दे खे वो कब मुझे। कहीं बेखबर रहूं मैं यूं, और करम से दे खे वो कब मुझे। नहुमन जिलों की तलाश में, ना ही दर जो की है तलब मुझे।
ये मशायख के यहाँ भी मैं ये चीज़ देखता हूँ, मतलब खानकाहों में मशायख क्या, जो सही मशायख उनकी बात कर रहा हूँ, कि लोग आते हैं, मुस्तफीद होते हैं, बैठे होते हैं सोबत में, लेकिन नज़र जो पड़ती है किसी किसी पे पड़ती है, यानी ये वाली बात होती है। तो उसमें फिर ये इंसान की बस की बात नहीं होती कि मतलब मैं किसको देखूं। वो जैसे मैं जानिबिल्ला एक निज़ाम होता है, जैसे आपने देखा है कि बारिश जब हो रही होती है हरम शरीफ में, तो परनाले से पानी आता है, तो जो बिल्कुल उसके नीचे, ज़रूरी नहीं कि पानी उस पर पड़े, वो पानी इस तरफ फिर रहा होता है, बिल्कुल हमने देखा है। हाँ जी, कभी उस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं, कभी मिसाल के तौर पर आप उधर जाए, रश तो रश होता है ना, आप उधर जाए तो उस वक्त उधर ना गिरे, इधर गिरे, और आप इधर पहुंच जाए तो इधर ना गिरे, इधर गिरे, तो आप क्या कर सकते हैं। मतलब जा रही कि वो यानी सिलेक्शन उधर से है, ऊपर से, कि कहाँ कहाँ वो पानी गिर रहा है। इस तरीके से अगर अल्लाह पाक की तरफ वो तवज्जो हो आदमी, उसके लिए अल्लाह पाक रास्ता बना लेते हैं, बजाय कि इसकी तरफ मुतवज्जो कि मुझे देखे, ये देखना चाहिए कि मुझे करना क्या चाहिए, यानी अल्लाह ताला के साथ इखलास का मामला करना चाहिए, तो फिर वो अल्लाह ताला रास्ता बना लेता है। एन उसी वक्त में कोई काम ऐसा हो जाता है जिसकी तरफ तवज्जो हो जाती है और काम बन जाता है। ये मतलब इसका है कि पता नहीं किस वक्त देखे और मैं उसमें से गाफिल हूँ, ठीक है ना।
मेरे सजदे इबादते उसी का हक, मेरा हक तो سجدے عبادتِ اسے کا حق میرا حق تو اس پہ کوئی نہیں، یہ کرم ہے اس کا کرے قبول، سنو خود سے کھینچے وہ جب مجھے۔
مطلب یہ کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، لیکن حق تو اس کا ہے، میرا تو اس پہ کوئی حق نہیں، یہ جو میں کر رہا ہوں تو اس کا حق ہے، تو جو وہ قبول کرنے والی بات ہے وہ بھی اس کا ارادے سے ہوگا، تو اگر وہ قبول کر لے تو اس کا کم یعنی وہ ہوگا یعنی کرم ہوگا، ہاں جی، اور جو اس کی وجہ سے مجھے کھینچیں گے تو خود ہی کھینچے گا، مطلب اسی کا کرم ہوگا، میرے عمل کا اس میں وہ نہیں ہے، عمل میں کوشش کروں گا اپنے طور پر، لیکن نتیجہ جو ہوگا اللہ پاک کے فضل پر ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جیسے کہ وقت کہتے ہیں جنت میں کوئی بھی انسان اپنے عمل سے نہیں جائے گا مگر اللہ کے فضل سے جائے گا، لیکن کیا عمل چھوڑے ہوئے؟ پورا قرآن عمل سے بھرا ہوا ہے۔
یہ کرم ہے اس کا کرے قبول، سنو خود سے کھینچے وہ جب مجھے، نہ ہوں منزلوں کی تلاش میں، نہ ہی در جو کی ہے طلب مجھے، مجھ پہ فضل رب کا ہے اے شبیر، مجھے اہل حق سے ملا دیا، مجھ پہ فضل رب کا ہے اے شبیر، مجھے غیر حق سے ملا دیا، اب خدا کے کرم سے نصیب ہو انہی اہل حق کا ادب مجھے، اب خدا کے کرم سے نصیب ہو انہی اہل حق کا ادب مجھے۔